الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم ليس لنا الا اليك فرارنا واين فرار الخلق الا الى الرسل وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل يلوذ به الهلاك من ال هاشم عنده من نعمه وفواضل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصف کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، ماہانہ درس قرآن بموضوع تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے دورانیہ کو ذکر کر دیا گیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین محض اپنی رضا کے لیے ہمیں دین کی خدمت اور اللہ رب العالمین محض فضل سے اسے اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ ریاکاری، دکھاوا، حسد، بغض اور انات سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو پاک فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا اور اپنی محبت کا گہوارہ بنائے اور جو زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بر صغیر کی دو عظیم شخصیات جن کا نام آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے، تعلیمات مصطفی کے تحفظ کے اعتبار سے، خدا کے دین کی حفاظت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی شریعت کے تحفظ کے حوالے سے، قرآن و سنت کی حفاظت کے حوالے سے جن جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے چنا ہے، ہند کی سرزمین پر ماضی قریب کے اندر دو عظیم شخصیات علم و تحقیق کے افق پر بہت روشن انداز میں چمک کے ظاہرہ ہوئی ہے کہ جن کی روشنی اور جن کی ضیاء پاشی اور جن کی تعلیمی خدمات اور جن کی زندگی اس قدر آنے والی امت کے لیے رہنما اصول مہیا کرتی ہے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جن کی خدمات کو دیکھ کر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مجدد الف ثانی ہے، یعنی 1000 سال کے یہ مجدد ہو گئے، اور جنہیں یہ کہہ دیا گیا دوسرے وہ ہیں کہ جن کی تعلیم اور جن کی تحقیق اور جن کے تقوی و مقام و عشق اور جن کی ذات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو کمالات ودیت فرمائے تھے، ایک کو دیکھ کر تو کہا گیا کہ یہ 1000 سال کے لیے رہنما اصول مہیا کر رہے ہیں، اور دوسرے کے لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کے معجزات آپ کی زندگی تک نہیں بلکہ قیامت تک ہے، تو احمد رضا کی شخصیت رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں۔ تو ماضی قریب کے اندر یہ دو شخصیات دیگر اور مجددین کے سلسلوں کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہیں اور ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، اور اس حقیقت کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ سورہ المائدہ سے آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے، اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تمہید عرض کر رہا ہوں۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر بڑی جامع اور مستند کتاب اہل سنت کے نزدیک سنن ابی داؤد، جس کو ابو داؤد شریف بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ حدیث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کو بیان فرمایا کہ دین قیامت تک کیسے رہے گا۔ بڑی بڑی تنظیمیں بن جاتی ہیں میرے دوستو، بڑی بڑی تحریکیں بن جاتی ہیں، لیکن اس کی ایک اس کے کمال کا بھی ایک منتہا ہوتا ہے، وہ اپنے منتہا کمال پر پہنچنے کے بعد بدستور رسنا شروع ہوتی ہے، اور رستے رستے پھر اس کا نام نہیں رہتا۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک اسلام اور اس تنظیم اسلام کی بقا کا جو اصول بیان کیا ہے، اور جن شخصیات کے ذریعے اسلام کا تحفظ ہوگا، جن شخصیات کے ذریعے خدا کے دین مبین کا تحفظ ہوگا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتبار سے بیان فرمایا کہ سابقہ امتوں میں، سابقہ ادیان جو دین محمدی سے پہلے آئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے انبیاء ہی کی ذمہ داری لگائی تھی، جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، یعنی جو سیاست دین کا ایک خاص شعبہ ہے جس کا تعلق معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری داخلی اور خارجی زندگی کے ایک اہم شعبے کے ساتھ ہے۔ سیاست وہ ہے جو نظم زندگی کی روح ہے، سیاست حکمت کی اساس اور بنیاد ہے، سیاست کے بغیر ایک لمحہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اپنے تعارف کے اعتبار سے، اپنے احوال کے اعتبار سے، اپنے خورد و نوش کے احوال سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنے تعارف کے حوالے سے، معاشرے میں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، یہ تمام حکمتی گفتگو کے خلاصے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ میں موجودہ سیاست پہ گفتگو نہیں کر رہا، اور نہ میرا موضوع ہے نہ میری کوئی سیاسی تنظیم ہے، میں صرف سیاست جو انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام نے سیاست کا درس دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صلح حدیبیہ سیاست کی خوبصورت نظیر ہے جو حضور کی سیرت سے ظاہر ہو رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیاسی مہم کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پر مکہ فتح ہوتا ہے، خیبر اور فدق کی وادیاں، یہ تمام کے تمام فتوحات جو ہیں، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا ایک بہت خوبصورت اصول اور طریقہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دور پاک کے اندر دین کی حفاظت یقینا اسی مصطفوی سیاست کا مظہر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 3 بر اعظموں تک اسلام کا پھیل جانا اور ہر قسم کے مذاہب کے ساتھ آپ کا مکالمہ، محابت، مباحثہ اور ہر ایک کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھ کر دنیاوی فکر اور دنیاوی ضروریات کے دوش پر اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا،
یہ حضور کی سیاست کا ایک حصہ ہی تو ہے.
اور سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنے دور پاک کے اندر قصاص عثمان سے متعلق جو جہتوں کو ترتیب دے کر اول و مقدم مقامات کو رکھنا، یہ آپ کی فکری ذہانت اور دراصل قرآنی اسلوب جو ہے جو سیاست کے لیے مہیا کیے گئے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. سیاست اسلام کے اندر سراسر عبادت ہے. جس طرح نماز آج ہمارے، روزہ آج ہمارے نزدیک، جس طرح داڑھی آج ہمارے نزدیک، جس طرح اسلامی شعار آج ہمارے نزدیک ایک کاروبار بن گیا ہے، بدقسمتی تھی اسی طرح یہ اہم شعبہ بھی ہمارے لیے کاروبار بن گیا ہے. اللہ ہمیں لوٹ کر ہمیں حضور کی سیرت سے ان اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہر شخص اپنے ذہن سے جہاد کی تعبیر کرتا ہے، آج ہر شخص اپنے ذہن سے معیشت کی تعبیر کرتا ہے، آج ہر شخص اپنے ذہن سے رہن سہن کے اصول کی تعبیر کرتا ہے، لیکن کاش دین اسلام جو ایک مضبوط دین ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، جو نظام حیات پیش کرتا ہے. اسلام نظام حیات کا دائی ہے. جب اسلام نظام حیات کا دائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معیشت کے اصول سے یہ خالی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرتی اصول سے یہ خالی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حقوق والدین اور حقوق اولاد کے اصول کو مہیا کرنے سے خالی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے کے اتار و چڑھاؤ کے اندر اپنی تعلیم کو آگے تک پہنچانے کے اصول اور اخلاق کے زاویے مہیا نہ کرتا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اسلام کو نظام حیات کہہ کر بڑے بڑے بانگ دعوے تو ہم نے کر دیے ہیں، لیکن کاش اس کے اصول کی طرف ہم توجہ کرتے تو یقیناً اسلام ہی وہ نظام حیات ہے، اسلام ہی وہ معاشرتی اصول کا اولین دائی ہے، اسلام ہی حقوق زوجین، حقوق والدین، حقوق تربیت اولاد، نظام سیاست و معاشرت کا اولین دائی ہے. اسلام سے دامن ہم چھڑا بیٹھے، اس لیے انگریز کے قانون کو اپنا کر ہم نے اپنے آپ کو تفرقے میں بانٹ دیا، انتشار میں بانٹ دیا. کاش فاروقی نظام سے نظیر حاصل کی جاتی، کاش صدقی صدیقی خلافت سے نظیر حاصل کی جاتی، کاش صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے نظیر حاصل کی جاتی، تو آج اسلام اس دھارے پر نظر نہ آتا جہاں آج ہم نے پہنچا دیا ہے. میں صرف ایک اصول واضح کرنے کے لیے بات کر رہا تھا کہ قصور اسلام کا نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم نے تعلیم چھوڑی ہے، ہم نے نظام چھوڑا ہے. جو ہمارے مسلک کو نہ مانے ہم اس کو گولی مار دیتے ہیں، جو ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. تو یہ اصول جو جا بجا ہم نے مترشح کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، سوار لیے ہیں، یہ ساری کے ساری قرآن اور حضور کی سیرت پاک سے دوری کی نظیر ہے. دوسرا اسٹیپ آگے چلتا ہوں، اس پر تو سب متفق ہیں اور کہتے ہیں یقیناً ہر شخص یہی بات کرتا ہے، ہر شخص اسی قسم کے افکار دیتا ہے. آپ نے جنرل بات ہی کی ہے، کوئی خاص بات نہیں کی ہے. یقیناً یہی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا دامن قرآن و سنت سے دور ہو گیا ہے، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے آج یہ اغیار نوازی ہمارے اندر جو آ گئی ہے، ہم نے اپنے اسلاف کا نام چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کا ذکر چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کے خصائل چھوڑ دیے، اغیار نوازی ہمارے اندر آ گئی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا اس کا باب یہ بنتا ہے، دوسری اس کی صورت ہمارے سامنے جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعبیر کیا ہوگی. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مولانا بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، وزراء بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان کی زندگی کا ہر فرد کہہ رہا ہے، یعنی اسلامی زندگی کا ہر فرد یہی کہہ رہا ہے کہ یقیناً قرآن و سنت ہی کے ذریعے ہم نے آگاہی حاصل کرنی ہے، قرآن و سنت کے ذریعے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک طالب علم سوال کرتا ہے ان تمام لوگوں سے جو یہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، مولانا کر رہے ہیں، علامہ کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں، تو ان سے یہی بات ایک طالب علم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن و سنت تو ہے، لیکن قرآن و سنت پر تو انکار نہیں، لیکن جو کلمات قرآن میں وارد ہوئے ہیں اس کی تفسیر اور تعبیر کیا ہو؟ جو کلمات قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ہماری نظریاتی زندگی کے حوالے سے اور ہماری دنیاوی زندگی کے حوالے سے، یعنی خارجی زندگی کے حوالے سے، داخلی زندگی اور خارجی زندگی کے حوالے سے، جو قرآن نے اصول دیے ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا بنے گا، اس کی تعبیر کیا بنے گی، اس کی صورتیں کیا بنے گی، اس کی وضاحتیں کیا ہوں گی؟ تو اس کے لیے بھی قرآن نے واضح کیا ہے.
فرمایا ہم نے قرآن ہی نہیں اتارا، صرف ہماری جانب سے کتاب اللہ ہی نہیں آئی، ہماری جانب سے رجال اللہ بھی آئے ہیں. اللہ کی جانب سے صرف کتاب اللہ نہیں، خدا نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری، صرف کتاب خدا ہی نہیں اتری ہے بلکہ بندگان خدا بھی اترے ہیں. جہاں کتاب اللہ ہے وہاں رجال اللہ ہیں. جب بندہ رجال اللہ کے پیچھے چلتا ہے تو اسے کتاب تو سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ معلم ہے، لیکن جب کتاب اللہ کے پیچھے چلتا ہے رجال اللہ کو چھوڑ کر، جب تفرقہ بازی ہوتی ہے، جب 313 کا معاملہ ہو جاتا ہے، جب انتشار و افتراق کی بات ہوتی ہے. دین دو چیزوں پر مسلم ہے، دین کی بنیاد اور اساس دو چیزوں کے ساتھ ہے، ان میں سے کسی ایک ستون کو بھی گرا دیا جائے تو اس دین کی چھت قائم نہیں رہ سکتی. ایک تو کتاب اللہ ہے، دوسرے رجال اللہ ہیں. یعنی ایک تو کتاب ہے جو قرآن کا اصول ہے، اور ایک وہ خاص اشخاص اور بندے ہیں جن کے نمونے کو قرآن نے شریعت قرار دیا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے پیچھے جن پر خدا کا انعام ہوا ہے. یہ جو کہا جاتا نا شخصیت پرستی، شخصیت پرستی، میں نے کہا اس کا درس خدا دیتا ہے. شخصیت پرستی سے وہ معنی لغوی مراد نہیں لے رہا میں اس کا کہ پرستش تو عبادت کو کہتے ہیں، وہ مراد نہیں. شخصیت پرستی کا اگر یہ معنی لیا جائے کہ کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، کسی معاملے کو جاننے کے لیے کسی رہنما کی علم پر، اس کی دیانت پر، کسی شخصیت کی علم پر اور اس کی دیانت پر اعتماد کیا جائے کہ جناب یہ جو کہے گا ٹھیک کہے گا، یہ جو بتائے گا ٹھیک بتائے گا، یقیناً یہی وہ اصول شریعت مطہرہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. تم مجھ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب تم نے سیدھا راستہ کیا سمجھا ہے جو نا کی سیدھ میں چلے گا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سے مراد تو کتاب اللہ ہی ہے، لیکن فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تم ڈھونڈو ان کے راستے پر جن پر قرآن نے رنگ ڈال دیا ہے. اور وہ اشخاص، کتاب اللہ تو صراط مستقیم پر آ گیا ہے، انعمت علیہم و رجال اللہ کی صورت میں آ گیا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن نے کن کو اپنا نمائندہ قرار دیا. تو پہلی جماعت تو انبیاء کی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. 124,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، بعض روایت میں 40,000 ہیں، بعض روایت میں 224,000 ہیں. ہم اس روایات کی تعداد میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، مولا جتنے رسول اور نبی تو نے بھیجے سب کے پر ہم ایمان لے آئے ہیں. ہاں یہ تو یہ مضبوطی ہے، یہ تو ضرور ہے کہ جتنے رسول بھیجے گئے ہم سب پر ایمان لائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نبوت رسول اللہ پر ختم ہو چکی ہے. نبوت ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے. نبوت مرتبے کے اعتبار سے بھی ختم ہے، اور نبوت زمانے کے اعتبار سے بھی ختم ہے. رتبے اور زمانے کا فرق تو کبھی نہیں کیا گیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی. اب کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی تشریعی نبی، کوئی فلانا نبی کہلانے والا اگر کوئی مدعی ہوگا، بالاجماع قرآن و سنت کی تعریف کے نزدیک وہ کافر و مرتد ہے. جس طرح ماضی قریب کے اندر ایک گندی شخصیت ملعون مرزا قادیانی کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور الحمدللہ یہ پاکستان کی سرزمین جو مدینے کی صورت ہے، مدینے کی نظیر ہے، جس طرح ہدایت کے لیے قرآن عرض پر پہلا شہر قائم ہوا مدینہ، اسی طرح بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے جس کو نظریاتی طور پر، جس طرح کے مکہ کے صحابہ اور مدینے کے صحابہ نے مل کر نظریاتی طور پر اپنی تعلیم کا اعلان، بانگے دہل اعلان کرنے کے لیے ایک نظیر کی صورت میں ایک خطے کو جمع کر کے گویا کہ جہاں پر حکومت قائم کی، جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. یقیناً مدینہ منورہ کی ہو بہو تصویر، وہی فکر ہمیں اس ملک پاک سرزمین کے اندر نظر آتی ہے. اور یقیناً مدینہ ہو یا پاک سرزمین ہو، یہ دو ایسی سرزمین ہے کہ جس کا قیام اسلام کا قیام ہے، جس کا قیام اسلام کا قیام ہے، جو اسلام کی وادی ہے، اس میں بسنے والے اسلام کی چھت تلے بستے ہیں. یہود کبھی نہیں چاہے گا، نصرانی کبھی نہیں چاہے گا، ہندو کبھی نہیں چاہے گا، ملحد اور بے دین کبھی نہیں چاہے گا. جس طرح کے مدینے کی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اندر سے ایجنٹ کھڑے کیے گئے عبداللہ بن ابی کی صورت میں، اور باہر سے خیبر کے یہودیوں نے دخل اندازی کر کے
سرحد مدینہ کو ہلانے کی کوشش کی تھی کہ مدینہ کا وجود ختم ہو جائے حضرات گرامی. اسی طرح آج پاکستان کے اندر رخنا اندازی کر کے جس طرح وہاں پر جعلی نمازی بنا کر رسول اللہ کے پیچھے پہیے گئے کہ تم نمازیں پڑھو, وہ جعلی نمازی تھے جو رسول اللہ کے پیچھے بعض نماز پڑھ کے باہر جا کر یہودیوں کو راز دیتے تھے. آج بعض جاہل لوگوں کو اور جعلی مذہبی لوگوں کو اسلام میں پاکستان میں شامل کرایا گیا جو جہاد کی غلط تعبیرات کرتے ہیں, قرآن کی غلط تفسیریں کرتے ہیں, کہ جس طرح مدینے کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی اس طرح آج یہودی پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حضرات گرامی اس وقت بھی دین کی بقا کا اعلان سید عالم نے فرمایا تھا کہ جد و جہد میں رکھے رہو, یہ میں شب و فراز اتار چڑھاؤ تمہارے سامنے آتے رہیں گے, لیکن اگر تم اپنے وعدے کے ساتھ جو تم نے رب کے ساتھ کیا ہے اس پر تم مضبوط رہے, تین چیزیں تمہارے پاس جمع ہو گئی. پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت, پہلی چیز اللہ, عیسی بخاری کتاب الایمان کے حدیث ہے, فرمایا اور یہ دور ہمیں وہاں پر لے آیا ہے کہ ان تین چیزوں کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے. رسول کریم فرماتے تین چیزیں جس میں جمع ہو گئی وہ خود بھی ایمان کا داعی رہے گا, ایمان کا دعوے دار اور ایمان کی تعلیم پر عمل پیرا رہے گا, دوسرے کو اس کی دعوت دے گا اور خود بھی جنت میں جائے گا دوسرے کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. فرمایا پہلی چیز جو زمانے کے اتار و چڑھاؤ کے اندر تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی, تمہارے اندر کی زندگی کی بھی حفاظت کرے گی, تمہاری خارج کی بھی حفاظت کرے گی, فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی ہر شے تمہیں خدا اور اس کے رسول کے سامنے گھٹیا نظر آئے, دنیا کے ہر رشتے, دنیا کے ہر تعلق, دنیا کے ہر معاملات, دنیا کی ہر نعمت و زینت و سنگت تمہیں خدا اور رسول کی محبت کے سامنے ہیچ اور گھٹیا نظر آئے. اور تیسری چیز ایسے کہ اسلام تمہارے دلوں میں اس قدر عزت کا مقام رکھتا ہو کہ تمہیں کفر میں جانا ایسا لگے جس طرح کے انگارہ اپنے ہاتھوں میں لینا لگے. فرمائیے تین چیزیں جب تم جمع کرو گے تو یہ تینوں میں سے ایک بھی اصول تمہیں ذریعہ نجات بنا دے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا. جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو گستاخی تم سے سرزد نہیں ہوگی. جس کو اقبال نے کہا تھا نا, اقبال تو سبحان اللہ ان کی تعلیم اور فکر ہی سے پاکستان ماریز وجود میں آیا, اور میں کہتا ہوں یقیناً ان کے افکار کو آج امت ازما لے تو یقیناً یہ پاکستان پھر اسی طرح قائم و دائم رہے گا جس طرح ہمارے بڑوں نے اس کو بنا کر جو امیدیں اس کے ساتھ وابستہ رکھی تھی. پاکستان ختم تو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ, یہ تو یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اور یہ ہندوؤں کی یہ اپنی لگائی ہوئی ایک گت ہے, اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے الحمدللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاونین میں کہتا ہوں یہیں سے کھڑے ہوں گے, دجال کے خاتمہ کرنے والے یہی سے کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ یہ وہ دھرتی ہے, یہ وہ مقدس سرزمین ہے جسے رسول کی محبت کے لیے آباد کیا گیا تھا. یہاں پر آنے والے لوگوں نے اپنی جائیدادیں ہندوستان چھوڑ کر آئے, یہاں پر آنے والے لوگوں نے اپنے مال و متاع ہر شے کو چھوڑا, اور آنے کا مقصد صرف ان کا کیا تھا کہ جا رہے ہیں کہ بیٹھ کر آزاد طور پر اپنے رب کو یاد کریں گے اور رب کے محبوب کو یاد کریں گے. تو جس اخلاص اور فکر کے ساتھ میرے دوستو اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے خدا اسے برباد نہیں کرتا, اس کے اپنے انجام تک اسے پہنچاتا ہے. ہاں جو اس گلشن کو اجارنے کے لیے آتے ہیں, جو پودا لگا دیا جائے خدا کے دین کے لیے تو خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. ہاں لوگوں کی آزمائش کے لیے کوئی حالات طاری ہو جائیں وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے تحفظ کا وعدہ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پھر اس سرزمین سے, اس لیے کہ پھر ان لوگوں سے کیوں پاکستان کی حفاظت ضروری ہے, کیوں آپ لوگوں کی حفاظت ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے میرے دوستو کیونکہ آپ کی حفاظت سے قرآن کی حفاظت ہے, اس پاکستان کی سرزمین سے اسلام کی حفاظت ہے. جب خدا نے اسلام کو بچانا ہے تو اس سرزمین کو بھی بچائے گا, کیونکہ یہیں سے اس کا فروغ ہوگا. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بدر کے میدان میں جب رسول اللہ تشریف لائے اور جب دیکھا کہ کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ کی تعداد اختیار کر چکا ہے تو وہاں پر رسول اللہ کے الفاظ آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہیں, آج بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے نبی سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ میدان سے ہٹ کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے تھے, اور میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور نے قیام کر لیا تھا. کبھی حضور کو میں رکوع میں دیکھتا تھا, یعنی جو جہاد کی شب تھی, کل جنگ شروع ہونے والی ہے, کفر اپنی تمام طاقتوں سے لیس ہو کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں, کبھی رکوع کی حالت میں ہیں, کبھی سجود کی حالت میں ہیں, کبھی سجدے کی حالت میں ہیں,
اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہے، کبھی رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا رہے ہیں، اور کلمات کیا ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کلمات سید عالم کی زبان پاک پر یہی ہے کہ مولا آج کفر تو پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا، اگر یہ 313 مسلمان محافظ نہ رہے، بچ نہ سکے اور ان ختم ہو گئے تو تیرا دین ختم ہو جائے گا. رب کو کہنا تھا کہ میرا دین یہ 313 بچائیں گے یا یہ 317 بچائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ انہی کے ذریعے دین کا تحفظ تھا. تو رسول کی سنت نے، رسول کی بات نے، رسول کی نصیحت نے ہمیں سمجھا دیا کہ اشخاص اور رجال اللہ کی بقا خدا اس لیے کرتا ہے کہ ان کے ذریعے خدا کے دین کی بقا ہوتی ہے. اور آج جن کے ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یقینا ان کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو بندے کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اکبر کی پوری حکومت ایک طرف ہے. اکبر کوئی ایک عام پنساری کا نام نہیں ہے، اکبر کوئی ایک عام دبا فروش کا نام نہیں ہے، سلطنت مغلیہ کی سب سے بڑی طاقت کا نام اکبر ہے. اور اکبر جب ایک طرف کھڑا ہے، اور جب تک وہ دین متین پر، جب تک وہ دین مصطفی پر، اور جب تک وہ دین مصطفی کی تعلیم پر جمع رہا، تو یقیناً اکابر و اسلاف میں اس کا ساتھ دیا اور اس سے محبت کی. درود پاک پڑھیے گا، چھوڑ دو بیٹا، چھوڑ دو درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام. دین کی باتیں خاموشی سے سماعت فرمائیں، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. اگر آپ مجدد صاحب کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں، مجدد فیصانی علیہ رحمت وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی بقا، جن کا تحفظ اللہ نے فرمایا، جن کی حفاظت اللہ نے کی. اکبر جب جہالت کی ایک صورت کے اندر 15 سال کی عمر کے لگ بھگ جب وہ بادشاہ بنا، نہ اسے دین کی کوئی تمیز تھی نہ دنیا کی کوئی تمیز تھی. شروع میں تو بڑا معتقد اور علماء کا بڑا معظم اور علماء کی بڑی تعظیم کرنے والا تھا، یہاں تک کہ بزرگوں کو اور اولیاء کی محبت و عقیدت کرنے والا تھا. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی ولادت کی منت کے لیے وہ اپنے دہلی سے چل کر اجمیر تک وہ پیدل گیا، اور صرف اس لیے کہ میرے گھر بیٹے کی ولادت ہو جائے. تو ایک وقت اس کا ایسا گزرا ہے کہ جو اسلام کے لیے وہ کام کر رہا تھا، اسلام کی عمارتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہا تھا، وہ کیا بھلا اسلام کے لیے کام کرتا؟ وہ اپنی خیر خواہی کی کام کر رہا تھا، لیکن غلط صحبت کی وجہ سے، غلط مشاورت کی وجہ سے، اپنے جہاں اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو بھلایا، جو 3 اصول تھے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور ہر شے پر اللہ اس کے رسول کو ترجیح دینا اور کفر میں جانے کو اور خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اس قدر برا جاننا، اس قدر برا جاننا کہ جس طرح کے بندہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے سے بیزار اور برا جانتا ہے، تو حدیث پاک میں کتاب الایمان بخاری کے اندر موجود ہے، اس طرح وہ کفر میں جانے کو برا جانے. تو یہ 3 چیزوں کا غلبہ جب اس کے اوپر تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ تھا، تو وہ علماء کا بھی ادب کرتا تھا، اولیاء کا بھی ادب کرتا تھا. جب وہ ہر شے کو اللہ اس کے رسول پر فدا کر دیتا تھا، تو اس وقت علماء جو اسے مشورہ دیتے، اولیاء جو مشورہ دیتے، اس پر وہ عمل کرتا. لیکن جب بری صحبتیں اختیار کرنا شروع کی، تو حال کیا ہوا؟ جیسے جیسے بالتدریج اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل سے کم ہونے لگی، تو دنیا کی محبت نے غلبہ کیا. جہاں دنیا کی محبت نے غلبہ کیا، تو شیطان نے اس پر وار کر کے اسے پہلے بادشاہی کا شعور دیا کہ جناب دیکھ، تو بادشاہ ہے، یہ ولی علماء، یہ شریعت، یہ تیرے راستے میں کیا ہے؟ پورے ہندوستان پر تیری سرزمین سرزمین ہے تیرے لیے، پورے ہندوستان پر تیری حکومت ہے، بھلا یہ اولیاء تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بھلا یہ شریعت کی تعلیم دینے والے تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں بالتدریج غلط لوگوں میں بیٹھنے سے ان لوگوں سے بچیں اور اس محفل میں شامل ہو جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ اور ایک ہی کلمہ سکھایا جاتا ہے کہ سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، محبت رسول کا فروغ جن نشستوں میں سکھایا جاتا ہے، محبت رسول کی بالادستی جن اشخاص کی صحبتوں سے نصیب ہوتی ہے، یقیناً انہی کی صحبت میں بیٹھنا خدا کے دربار میں پہنچنا ہے. اور جہاں پر حضور کی محبت کے فروغ کو پھیکا پیش کیا جائے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کی محبت کیسے کم ہوگی؟ جب اس کے رسول کی محبت کو کم کیا جائے، جب اس کے رسول کی محبت کو کم کیا جائے. اس لیے کہ دلوں کی نرمی محبت سے ہوتی ہے، دلوں کی نرمی محبت سے ہوتی ہے. ارے بھائی، محبت تو کہتے ہی دل کی نرمی کو ہے، اور یقیناً اصلاً دل کی نرمی جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی محبت سے ہوتی ہے، وہ رسول اللہ کی محبت سے ہوتی ہے. اس لیے زمانے قدیم سے اگر آپ دیکھیں تو ہر دور میں حق و باطل سامنے رہا ہے، جو انبیاء کے معتقد رہے ہیں وہ بڑے نرم دل رہے ہیں، انہوں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نوح کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو ان کے ماننے والے تھے وہ بڑے نرم دل تھے، وہ بڑے نرم دل تھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ جو ان کی صفوں میں شامل ہوئے، ایک تو سامنے آیا کفر تھا، ایک نرا کفر تھا، ایک تو نیا نرا شرک اور نرا باطل تھا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، حق کے اندر جو باطل نے آمیزش کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی حق کے اندر جو اپنے آپ کو داخل کرنے کی جو باطل نے کوشش کی تھی، ان کے لبادے کی صورت میں، ان کی بولی کی صورت میں، ان کے احوال کی صورت میں، ان کے اتوار کی صورت میں، اب اس حق کے اندر دو گروہ بن چکے تھے۔ ایک وہ تھا حق، ایک حق کا وہ گروہ تھا جو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول پر نثار کرتا تھا، ہر شے کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تحت دیکھتا تھا، ان کا مزاج اور تھا۔ ایک وہ تھا کہ جو رسول کو محض ایک ایلچی سمجھتا تھا، رسول کو محض ایک پیغام پہنچانے والا سمجھتا تھا، رسول کو محض ایک قاصد سمجھتا تھا، تو حق کا لبادہ اوڑھنے والوں میں ان کا مزاج اور تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جنہوں نے رسول کی محبت کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھا، جنہوں نے رسول کی اتباع کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھا، ان کی صورت تو حق والی ضرور تھی، ان کے چہرے حق والے تو ضرور تھے، ان کا لباس حق والا تو ضرور تھا، لیکن آپ دیکھیں گے تاریخ کے اندر کہ انبیاء کے ان مشن کو سب سے زیادہ انہی غداروں نے نقصان پہنچایا ہے، انہی نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور بے آئینی ہی حضور کے دور میں آ جائیں تو سرکار کے مدینے کے اندر آپ دیکھیں تو ایک صف میں جہاں سات صحابہ کھڑے ہیں وہاں تین منافق بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن سورہ منافقون آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تین منافق بھی کھڑے ہیں، لباس ایک جیسا سب کا نظر آ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، لباس سب کا ایک جیسا نظر آ رہا ہے، چہرے پر جو اسلامی علامات اور شعار ہیں سب نے ایک جیسی لکھی ہوئی ہیں، سب کے عبادت کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ اب تو اس مسجد کے اندر اہل حق ہے نا، لیکن اس حق کے اندر بھی دو گروہ ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ تو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، ایک گروہ تو وہ ہے جو بقول اقبال کے جو رسول اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے حضور میری نماز، فرمایا آپ کو دیکھنا میری نماز ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے حضور آپ کو دیکھنا میری نماز ہے، آپ کے قریب آنا خدا کا قرب پانا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی سے صرف قرآن لو، باقی ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ دیا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کہتا ہے جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ایک کہتا ہے حضور جو آپ میری نماز کے اندر آپ کی محبت نہ ہو، ایک گروہ ایسا ہے حق کے اندر، ایک مسجد میں دو لوگ موجود ہیں، ایک کہتا ہے کہ حضور وہ حضور کی محبت میں نبی کی محبت میں اتنا بڑھ گیا ہے، بڑا کہاں تک، حد کے اندر بڑا ہے، حد کے اندر بڑا ہے، اور نبی کی محبت کی حد کیا ہے یہ بھی سن لیجئے جو قرآن نے ذکر کی ہے، نبی کی محبت کی حد یہ ہے کہ نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، ایک سرحد کیا ہے بارڈر، نہ خدا کہنا ہے نبی کو نہ خدا کا، اور دوسرا کیا ہے، نہ اپنے جیسا کہنا ہے، نہ اپنے جیسا کہنا ہے نہ خدا کہنا ہے، نہ اپنے جیسا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، اس کے درمیان میں رہ کر جو کہہ سکتے ہو کہہ دو، تمہارے درجات و ایمان کی ترقی وہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، توجہ چاہوں گا، اگر آپ یہ کہیں کہ کبھی ہم نبی کی محبت میں زیادتی کرتے ہیں، تو میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ زیادتی ان سرحدوں سے باہر ہے یا اندر ہے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم حضور کی محبت میں کوئی شخص زیادتی کر جاتا ہے، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ حضور کی محبت میں جو زیادتی کا لفظ آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادتی کب کہلائے گی؟ وہ زیادتی اعتدال والی ہے یا بے اعتدالی والی ہے؟ حضور کی محبت میں مبالغہ کر دیا گیا، میرا سوال ہے وہ مبالغہ اعتدال والا ہے یا غیر اعتدال والا ہے؟ غیر اعتدال والا تو یہ ہوا کہ جب خدا کہہ دیا یا خدا کا بندہ کہہ دیا، اور ایک یہ ہوا کہ اپنے جیسا کہہ دیا، اپنے اس لیے آپ دیکھیں جو خدا کا بیٹا کہتے تھے وہ محبت میں اتنے بڑھ گئے وہ یہودی کہلائے، جو اپنے جیسا کہتے تھے وہ قرآن کی نظر میں منافق کہلائے، قرآن پڑھے سورہ منافقون، آپ دیکھ لیجئے پورا پڑھ کر، اس لیے کہ جو اپنے جیسا کہے گا وہ کسی کو حیثیت کیوں دے گا؟ میں آپ کو اپنے پر ترجیح دوں گا جو آپ سے جھک کر کہوں گا السلام علیکم جناب، کبھی آپ کو میں یاد کر لوں گا، کبھی آپ کی محفل میں آ جاؤں گا، لیکن میں آپ کو اپنی طرح سمجھوں گا کہ جس طرح میرے جیب خالی اس طرح آپ کی بھی جیب خالی، تو جب دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو حیثیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو دو گروہ ہمارے سامنے آئے، ایک تو وہ تھا کہ جس نے خدا کہا خدا کا بیٹا کہا، یہ مبالغے میں غیر حق تھے، اور ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے جیسا کہا یہ بھی محبت کے اندر غیر حق تھے. سوال آپ نے مجھ سے کیا، کیونکہ ان بزرگوں کو سمجھنے کے لیے مقدمہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اس اعتدال کی تصویر ہے، ان کو دیکھنے سے بندہ معتدل ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا کہ اعتدال والی بات کون سی ہے اور غیر اعتدال والی بات کون سی ہے، مبالغہ حق والی بات کون سی ہے، مبالغہ غیر حق بات والی بات کون سی ہے؟ تو خدا کہتا ہے کہ ان باتوں کو اگر نہیں سمجھ سکتے تو میرے ان بندوں کو دیکھو، جو یہ بول رہے ہیں وہ تم بھی بولو، جو یہ کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، اس لیے کہ یہ رجال اللہ ہیں. اس لیے تو ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو ان کو دیکھ لو، اس لیے کہ قرآن اگر کتاب میں ہے تو یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ کون ہے؟ یہ مجید الحسانی ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، یہ امام اہل سنت کی شخصیات ہیں، یہ وہ شخصیات سید غوث اعظم ہیں، داتا علی حجویری ہیں، بابا فرید ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن. ان کو جیسا بیٹھتا دیکھو وہ کر لو وہی شریعت ہوگا، ان کو جو بولتا دیکھو وہی اپنا لو وہی شریعت ہوگا، ان کو جس چیز کو چھوڑتا وہ دیکھ لو اس سے اجتناب کرو وہی شریعت ہوگا. اور یہی مفہوم ذکر کیا گیا صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے پیچھے جن پر انعام ہوا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ چلو ان کے پیچھے. تو میں ایک سوال عرض کر رہا تھا حضور کی محبت کے لیے کہ مسجد نبوی کے ایک چھت کے نیچے دو گروہ ہیں. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وَمِنَ النَّاسِ مِن تَبِیز کے لیے ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان لائے. تو مومن تو یہی ہونا چاہیے نا، مومن تو ہوتا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، مومن تو ہوتا وہ ہے جو قیامت پر ایمان لائے. خدا کہتا وما ہم بمومنین، یہ مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ حق میں دو گروہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ حق میں دو گروہ یعنی ایک حق پر حقیقی طور پر قائم ہے اور ایک نے محض حق کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ایک نے حق کا محض لبادہ یونیفارم پہنا ہے، اس کے نزدیک حق ایک یونیفارم کا نام ہے، اور دوسرے کے نزدیک حق کیا ہے کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام. وہ محبت میں اس سرحد پر پہنچا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کو ذکر خدا میں مزہ تب آتا ہے جب اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے نا کہ محبوب، دور منصور میں روایت موجود ہے، امام جلال سیوطی لکھتے ہیں کہ من ذکرنی ولم یذکر کا، جو مجھے یاد کرے تجھے یاد نہ کرے، جو میرا ذکر کرے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، من ذکرنی جس نے میرا ذکر کیا خدا کہتا ہے، ولم یذکر کا اے مصطفیٰ تیرا ذکر نہیں کیا، فلیس لہ جنت نصیب، اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم خود تیرے ذکر کو اس لیے بلند کرتے ہیں، اور تیرے ذکر کو بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا تیرے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے، جہاں میں یاد کیا جاؤں وہاں تو یاد کیا جائے، جہاں میں یاد کیا جاؤں وہاں تو یاد کیا جائے. مصطفیٰ کے یاد سے اگر خدا ناراض ہوتا تو کلمے میں آپ کا نام نہ ہوتا، مصطفیٰ کی نعت سے اگر خدا ناراض ہوتا تو اذان میں آپ کا نام نہ ہوتا، مصطفیٰ کی نعت سے اگر خدا ناراض ہوتا تو تشہد کے اندر آپ پر ندا کر کے سلام نہ کیا جاتا، نماز میں کسی سے بات کرو نماز ٹوٹ جاتی ہے، رسول کو سلام کرو نماز پوری ہو جاتی ہے. حضرات گرامی، تو یہ وہ محبت کا ایک تصور ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ جتنی حقیقت، یہ جو مزارات میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ اسی کے دائی تھے. آج میں اگر آپ لاہور چلے جائیں تو قطب الدین ایبک کی قبر کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک بندہ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے تھوڑا ہٹ کر شیخ الاسلام داتا علی حجویری کے دربار میں آ جائیں تو ٹھاٹا مارتا سمندر ہوتا ہے. کسی جاہل سے، جاہل آدمی سے آپ پوچھے کیوں آیا ہے، کہ اللہ کے پیارے اس لیے آیا ہوں. تو باپ دیکھیں انہوں نے خدا کی محبت کا فروغ اتنا کیا جو خدا نے کہا کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تمہارا ذکر کیا جائے گا. فرمایا قرآن خود کہتا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اگر نبی کا نام لینا خدا کو ناراض کرتا تو نبی کا نام تو بہت بلند ہے, خدا تو اپنے عام بندوں سے کہتا ہے فَذْكُرُونِي, میرے بندوں تم مجھے یاد کرو, أَذْكُرْكُمْ, میں تمہارے ناموں کا چرچا کروا دوں گا. تو یہ ناموں کا چرچا کیا گریبان میں جھانکنے سے ہوگا یا چیخ چیخ کر کہنے سے ہوگا؟ تو یقیناً آل الاعلان کہنے سے چرچا ہوگا. تو یہ تو خدا کا وعدہ پورا ہو رہا ہے, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کراؤں گا. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کراؤں گا. تو اب آپ اس حقیقت کو دیکھیے جو تھوڑا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, ہند کی تاریخ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے, 1856 کے اس معاملے کو سمجھنا ہے اور 1857 کے اس قیامت خیز جنگ کے اسباب کو دیکھنا ہے, تو اس کے پیچھے یہی فکر مہیا تھی جو آپ کو بدر میں نظر آئے گی, جو آپ کو خیبر میں نظر آئے گی, جو آپ کو فتح مکہ میں نظر آئے گی, جو آپ کو کربلا میں نظر آئے گی, اور ہر جگہ وہی نظر آئے گا کہ حق دو ہے, ایک حقیقی ہے ایک باطل ہے. کربلا میں دیکھیں ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر, کربلا میں آپ دیکھیں ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر, دونوں حق کی بولی بول رہے ہیں لیکن ایک حق پر حقیقی طور پر قائم ہے اور ایک حق کا محض نام لے رہا ہے اپنی بادشاہی سنبھالنے کے لیے. اس لیے جس نے حق کا محض نام لیا اسے دنیا نے یزید کہہ دیا, اور جس نے حق کا حق ادا کیا ہے دنیا نے اسے حسین کہہ دیا ہے. یہی آپ کو بدر میں نظر آئے گا, حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں نظر آئے گا, سیدنا عمر میں نظر آئے گا, سیدنا عثمان میں نظر آئے گا. میں یہ کہہ رہا تھا حضرات گرامی کہ ایک چھت کے نیچے دو سب ایک چھت کے نیچے دو قسم کے نمازی ہیں, ایک چھت کے نیچے دو قسم کے نمازی ہیں. ایک نمازی تو ایسا ہے جو حضور کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, اور وہ نمازی کیسا نمازی ہے, وہ نمازی مل کر کہے کیسا نمازی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کرانے گئے. نماز تو اللہ کی عبادت ہے نا, لیکن خدا کے, اب ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ خدا کی عبادت کون سی خدا قبول کرتا ہے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی تو خدا کی عبادت ہے, لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تو ہم نے قبول نہیں کیا, وما ہم بمومنین, ہم نے قبول نہیں کیا. ہم آپ کہیں گے کہ شاید وہ رسول کو نہیں مانتے, ایسی بات نہیں تھی. آپ دیکھیے سورہ منافقون 28 پارہ اٹھائیں, پہلی آیت اذا جاءک المنافقون قالوا, محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قالوا وہ کہتے ہیں قالوا نشہد, بے شک ہم گواہی دیتے ہیں, انکا نشہد ہم گواہی دیتے ہیں, انا پھر تاکید کے لیے آیا, نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, انکا بے شک آپ, لرسول ضرور رسول ہیں. تو وہ تو حضور کو اتنی تاکید سے مان رہے ہیں, اور ان کی تاکید ان کی سختی کے جملے اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ وہ شہادت کا بھی لفظ کہتے ہیں, ان حروف مشبہ فعل سے مزید شک کو دور کرتے ہیں, اور رسول کے اوپر لام تاکید ذکر کرتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, لرسول اللہ, ایک ہوتا ہے لا اور ایک ہوتا ہے لا, لام کے پیٹ میں جب لا ہوتا ہے الف ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لا یعنی نہیں, اور لام کے اوپر صرف زبر آ جائے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے, ضرور لرسول ضرور. تو باپ دیکھیں رسول کے ماننے کے لیے اتنی تاکید ہے لیکن خدا پھر بھی کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مولا جب زبان سے شہادت دینا ہے, جب زبان سے کہنا ہے جھوٹ کی فکر کیا ہے, تو وہاں پر ایک بات سامنے آ گئی کہ ہم نے ایمان کے تین اصول بیان کیے تھے, یہ اس میں پھیکے ہیں اس لیے جھوٹے ہیں. پہلا اصول کیا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کو چاہنا ہے, دوسری چیز ہر شے پر اللہ اس کے رسول کو ترجیح دینی ہے, تیسری چیز کفر میں جانے کو اپنے لیے اتنا آر سمجھنا ہے جس طرح انگارہ ہاتھ میں لینا ہے. تو انہوں نے تیسری پر تو عمل کیا کہ کفر کی طرف جانا پسند نہیں کر رہے, لیکن پچھلی دو چیزوں میں پیمانہ پھیکا پڑ گیا ہے. جیسے جیسے اللہ رسول کی محبت کی تصویر پھیکی پڑتی چلے جائے گی, ایمان رفتہ رفتہ کمزور ہوتا چلا جائے. فرمایا اس لیے ایسی محفلیں اختیار کرو جس میں اس محبت کی چنگاری کو بھڑکایا جائے. فرمایا وہ کیسے, بھڑکایا کیسے جائے گا؟ تو حضور خود فرماتے ہیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے نا, ابو داؤد کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر حب کے شے یعمی وسن, تو پیار کرنے والا اپنے محبوب کے عیب نہیں دیکھتا, اس کی آنکھیں اپنے محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں, وہ یوسن, اس کے کان اپنے محبوب کے عیب سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں. اور پھر حضور نے ایک اور بات کی ہے, اذا حب شیئن فاکثر ذکرہ, بندے کو جب جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ذکر میں وہ کثرت کرتا ہے. یہ پیمانہ میں نے نہیں رسول اللہ نے پیش کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب جس سے محبت ہو جائے تو کیسے پتا چلے کہ یہ محبت میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو حضور خود فرماتے ہیں جب جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر. اب اگر صرف خدا کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا نہ ہو، تو پیمانہ پھیکا ہے. پیمانہ بولے، پیمانہ. اور مصطفیٰ کا ذکر ہو تو وہ خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو خدا ہی کے لیے مان رہے ہیں، ہم آپ کو خدا ہی کے لیے مان رہے ہیں. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، حضور کی ذات دلیل ہے. جو دعوے کو ذکر نہ کرے، دلیل کی بات کرے، وہ دعوے کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس لیے سے دلیل سے پیار کر رہا ہے. لیکن جس کے نزدیک دلیل مشکوک ہو، وہ دعوے کی رٹ لگاتا رہے گا، دلیل کی طرف نہیں آئے گا. تو لہذا عدالت میں وہی فیصلہ قبول ہوتا ہے اور وہی دعویٰ قبول ہوتا ہے جس کی دلیل وکیل صحیح پیش کر دے، اور جو دلیل ہی پر زور دے وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے. اور وکیل اپنی فائل لے جا کر جج کے سامنے رکھ دے اور دعویٰ ہی دعویٰ کہتا رہے، جج کہے گا کوئی دلیل بھی ہے اس پر؟ وہ کہے گا دلیل کو چھوڑیے، دعویٰ سنیں. انہوں نے کہا جی کیس ہی خارج ہو گیا، باہر چلے جاؤ. اس لیے کہ جب دعویٰ ہے تو دلیل پیش کرو. اور دوسرا وکیل وہ ہے کہ دعوے کو وہ کاغذ پر لکھتا ہے، دلیل ہی کرتا رہتا ہے. تو کہا جی تم ٹھیک ہو، اس لیے کہ تم نظام عدالت پر بالکل صحیح چل رہے ہو. تو رسولوں کی ذات خدا کی محبت کی دلیل ہے، رسولوں کی ذات، ولیوں کی ذات خدا کی محبت کی دلیل ہے. جو ان کی محبت میں کثرت کرتا ہے وہی خدا کا چاہنے والا ہوتا ہے. ایک آسان سا ترجمہ تھا، میں نے ایک سوال آپ کے سامنے کیا تھا، لوٹ کر آتا ہوں اس طرف. کہا جی حضور کی محبت میں زیادتی کر دی تھی، تو میرا سوال اس پر یہ تھا کہ وہ زیادتی حق تھی یا غیر حق تھی؟ دیکھو ہم اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے. تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں تو بغلگیر ہو جاتے ہیں، اس میں بھی زیادتی آ گئی محبت میں. تھوڑا اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہاتھ چوم لیتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں ہے. تھوڑا اور دل چاہتا ہے تو پاؤں چوم لیتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی محبت میں زیادتی، تو میں یہ پوچھوں گا وہ زیادتی حق والی ہے یا غیر حق والی ہے؟ غیر حق والی تو وہ ہوگی جو اس پیمانے میں نہ سمائے گی، یعنی خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا، معاذ اللہ، یہ تو غیر حق ہے. یا اپنے مثل کہنا، اس کے درمیان میں رہ کر جو کہنا وہی درست اور بجا ہے، وہی درست اور بجا ہے. صرف یہ نہیں کہ مبالغہ نہ ہو، خدا خود اپنے نبیوں کے ذکر میں مبالغہ چاہتا ہے. توجہ چاہوں گا، خدا خود اپنے محبوبوں کے ذکر میں، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ میدان محشر ہوگا؟ میری طرف توجہ رکھیے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ میدان محشر ہوگا، ساری خدائی خدا کو دیکھ رہی ہوگی اور خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا؟ قرآن اٹھا کر دیکھے، سورہ بنی اسرائیل، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے. حضرت عبداللہ مسعود سے پوچھیے، حضرت عبداللہ عباس سے پوچھیے مقام محمود کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا. اللہ مصطفیٰ کریم کو اپنے عرش پر بٹھائے گا، اور عرش کوئی نیچے تو نہیں ہوگا، اونچا ہوگا. تو سب کو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھانا پڑے گا، گردن اٹھانا پڑے گا. اور اس وقت جب ساری خدائی مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوگی، اس وقت خدا خود کہے گا اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. محبوب ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کو مقام محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ کی جائے، ہم آپ کو اس کرسی پر بٹھائیں گے جہاں پر سب آپ کی واہ واہ کر رہے ہوں گے. تو حضرت گرامی، یہ نقطہ اہل حق کے تمیز کے لیے اور اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، اور صراط مستقیم کی جو ڈگر ہے جس پر گرد ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کا واحد طریقہ رسول کی محبت ہے، رسول کی. اب دیکھیے صحابہ کرام کا میں عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے آقا، میرے مولا حضور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا، توجہ رکھیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضور مصلی پر تشریف نہیں لائے. کسی قبیلے میں صلح کرانے آپ تشریف لے گئے ہیں، دیر ہو گئی. اب جب کافی تاخیر ہو گئی تو حضرت بلال نے کہا کہ میں اقامت کہہ دیتا ہوں. حضرت بلال نے اقامت کہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جماعت کرائیے. یہ شرف حضرت ابوبکر کو ملا ہے کہ آپ نے حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی ہیں، اور حضور کے وصال شریف سے پہلے، رفیق اعلیٰ، سفر رفیق اعلیٰ سے پہلے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے اقتدا میں ادا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے. جب آپ مصلی پر آ گئے نماز شروع ہو گئی, اتنے میں سرکار تشریف لے آئے, نماز شروع ہو گئی, سرکار آ گئے. میں اگر کسی مسجد کا خطیب ہوں, میں اگر کسی مسجد کا امام ہوں, میں اگر نماز کے وقت ٹائم پر نہ پہنچ سکا تو مسجد کی صفے میرا انتظار نہیں کریں گی, جو ٹائم متعین ہے اس وقت نماز کھڑی ہو جائے گی. اور نماز جب کھڑی ہو گئی اب میری قسمت, مجھے مسجد کے اندر جگہ ملے یا باہر جگہ ملے یہ میری قسمت. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جناب آپ اس مسجد کے خطیب صاحب ہیں, اب بھلا کیسے آپ پیچھے رہیں گے. ایک میرا مرید آگے آئے اور وہ صفے ہٹانا شروع کرے, یہاں تک کہ امام کا ہاتھ پیچھے کھڑے کھینچ کر مجھے آگے کر دے, یہ شرن ناجائز ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ہوگا تو یہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہوگا, اس لیے کہ میں شریعت کے تابع ہوں, مصطفیٰ شریعت کے تابع نہیں ہے. مصطفیٰ شریعت کے تابع نہیں, بلکہ آپ جو کہتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے. آپ چلتے ہیں تو شریعت بنتی ہے, آپ بیٹھتے ہیں تو شریعت بنتی ہے. جس کو عاشقوں کے امام نے کہا کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ. اس لیے کہ نماز, ہم نماز کی اداؤں کے محتاج. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رکوع میں جا کر پہلے نماز شروع کریں اللہ اکبر, لوگ کہیں گے کیا ہو گیا, نماز تو قیام سے شروع ہوتی ہے. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز کو سجدے سے شروع کروں, کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آج میں نماز کو رکوع سے شروع کروں؟ یہ ممکن ہے نہیں. کہیں گے جناب آپ بڑے بہت بڑے عالم و زاہد یا ولی کامل ہوں, ہوا کریں, لیکن جو نظام شریعت اس کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی. پہلی بات تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی, بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا, ایک بات. دوسری بات, جو آپ نماز پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے شریعت نے فرمایا ہے, تو ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے شریعت کہتی ہے. اور مصطفیٰ کہتے ہیں سب ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, سلو کمار آئے تم انہیں اسلی. شریعت کہتی ہے نماز ایسے پڑھو جیسے میں کہتی ہوں, اور مصطفیٰ کہتے ہیں شریعت تو ایسے بن جیسے میں کرتا ہوں. فرمایا سلو کمار آئے تم انہیں اسلی, فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو اندازہ لگائیے حضرات گرامی کہ اللہ نے آپ کے ذکر میں اور آپ کے مرتبے میں کس قدر بزرگی رکھی ہے. اب حضرت ابو بکر مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں اور رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار تشریف لے آئے, سرکار تشریف لے آئے تو پہلی صف میں جیسی آئے تو پچھلی صف کا سب سے آخری صف کے صحابی تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں تو صحابہ کے نظریہ, پہلے کوئی آیت اس پر نہیں اتری ہے لیکن صحابہ ایک ہی آیت سے سمجھ گئے کہ رسول کی تعظیم کرو, تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی تعظیم کرو. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس طرح آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, حکم قرآن میں آیا, ہم نے کہا حکم تو ایک ہی دفعہ آتا ہے, سمجھ بہت ہونی چاہیے, اس کے زاویے اس کا حصار ایک ہونا چاہیے. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جناب تم گویا کہ رسول جب تم نماز پڑھ رہے ہو, جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو رسول بھی آ جائیں تو جو آگے وہ آگے رہے, نماز کا کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, ہاں یہ ہے قرآن میں کہ رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت ہونا, یہ تو لفظ ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت ہونا, لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ جناب نماز میں نہ ہونا. لیکن جناب مجھے بتائیے تو نماز تو خود اس کے اندر آ گئی ہے, ہر جہت تو اس کے اندر آ گئی ہے. اور کسی نے پوچھا مولا تو چلتا ہوا نظر تو نہیں آتا یا اللہ کہ ہم تیرے آگے بڑھیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنا میرے سے آگے بڑھنا ہے. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, فرمایا ذاتوں میں فصل ہے, ذاتوں میں دو ذاتیں ہیں, حکم ایک ہے, جو مصطفیٰ سے آگے بڑھا وہ خدا سے آگے بڑھا. اس سے بڑی بزرگی اور نعت کیا ہوگی کہ جو آپ کے آگے جھکے خدا کے آگے جھکے, جو آپ سے بڑھے وہ خدا سے بڑھے, جو آپ کی سنے وہ خدا کی سنے. اس سے بڑی بزرگی اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا. جب سرکار جیسی تشریف لائے حضرات گرامی تو نماز جاری ہے, تو پچھلی صف کے جو صحابی ہیں انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے باطن کو, اپنے دائیں ہاتھ کی ہتیلی جو باطن اندر کا حصہ ہے, جو دائیں ہاتھ کا پیٹ ہے, تو بائیں ہتیلی کی پشت پر مارنا شروع کیا یوں کر کے تاکہ آواز ایک بنے تالی کی اور ایک آواز بنے اور آگے والا تیار ہو جائے. جب انہوں نے ہاتھ مارا تو آگے والے نے جگہ دی, سرکار آگے بڑھے, آگے والے نے پھر ہاتھ مارا, سرکار پھر آگے بڑھے, یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں آ گئے. اور جب پہلی صف میں آ گئے تو سب نے مارنا شروع کیا تاکہ حضرت ابو بکر کو مطلع کریں, تاکہ حضرت یہ مسجد نبوی کے اندر ہو رہا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الصلاح کی. اب مسجد گونج گئی ہے تالیوں کی آواز سے، مسجد گونج رہی ہے تالیوں کی آواز سے. حضرت ابو بکر کی نماز تھی وہ، جب بہت زیادہ شور ہوا تو آپ نے اپنی ترچی آنکھوں سے دیکھا تو سرکار موجود ہیں. تو یہ ابو بکر کو کس نے سکھایا کہ مصلی چھوڑ دو؟ رسول اللہ نے تو نہیں بولا کہ مصلی چھوڑو، حضور نے نہیں کہا مصلی چھوڑو، بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے جیسی دیکھا، صدیق اکبر یہ جانتے میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں اور وہ ابو بکر ہی کی نماز ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو. تمام مشاہدات حق میں مستغرق ہیں، مشاہدات حق میں مستغرق ہے، وہی محبوب کو قریب پایا. تو پھر جرت نہ کی وہاں رکنے کی، پیچھے لوٹ آئے. جب پیچھے پلٹنے لگے تو سرکار نے اشارہ کیا آگے رہو، مصلی نہیں چھوڑنا. کیا کہا؟ آگے رہو، مصلی نہیں چھوڑنا. لیکن صدیق اکبر آگے نہ بڑھے، پیچھے آ گئے. سرکار آگے بڑھ گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کی. آپ یہ کہیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر نے نماز تو ان کی سب سے زیادہ کامل، اس لیے کہ صدیق اکبر سب سے بڑے ولی ہیں. کیونکہ ہم ولایت اور خلافت کے اندر بندر بانٹ نہیں کرتے، ہم تو جب علی اطلاق کہتے ہیں تو ہر طریقے سے ولایت کو مانتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر تو پھر امت میں سب سے بڑے ولی ہیں، کہ پہلے خلیفہ ہیں. تو خلافت جب حضور نے دے دی تو اپنے سارے کمالات بھی عطا فرما دیے ہیں. اب بعد والوں کو بعد ملے گا، پہلے ابو بکر کو ماننا پڑے گا. کیونکہ خلافت جو ہے وہ حضور کے تمام خصائل کا مجموعہ ہے، وہ سیاست کا بھی مجموعہ ہے، وہ حضور کے علم کا بھی مجموعہ ہے، وہ حضور کی خوبصورتی کا بھی مجموعہ ہے، وہ حضور کی ولایت کا بھی مجموعہ ہے. تو لہذا ابو بکر عمر سے بڑے خلیفہ، تو ترجمہ یہ ہوا کہ ابو بکر عمر سے بڑے ولی ہوئے، ابو بکر عمر سے زیادہ خدا کی راہ میں ہوئے. اسی طرح سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، یہ بالتدریج جس طرح خلافت میں ہے اس طرح ولایت میں بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. جس طرح یہ خلافت میں ہے اس طرح ولایت میں بھی ہے، اور اس طرح سرکار کے قرب میں بھی ہے. یہ جو حضور نے مرتبہ دیا ہے، اہل سنت اس کو فضیلت الاخلاق کے اندر اسی ترتیب کے اوپر رکھتی ہے. اب آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر کی نماز حضور کی عین اس حدیث کے مطابق ہے جو حضور نے نماز میں احسان بتایا تھا، کہ وہ نمازیں مقبول ہوتی ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز اصل میں یاد الہی کو پکانے کا نام ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اس درسوں میں کی ہے، یاد الہی کو مضبوط کرنے کا نام ہے. تو ہمارے جیسا آدمی یاد الہی کے لیے اپنے آپ کو زور لگاتا ہے اور دنیا سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلاتا ہے کہ ہم، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا کو دیکھ لیں نماز میں، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس دل میں یقین نہ آئے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اس یقین کو ہم پکائیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمارے جیسا آدمی یاد الہی میں دل لگانے کی اتنی کوشش کرتا ہے تو صدیق اکبر کا دل یاد الہی میں کیسا ہوگا؟ تو اگر آپ یاد الہی ہی میں تھے تو مصلی کیوں چھوڑا؟ تو پتا چلا اگر یاد الہی میں مصلی چھوڑا تو مصطفیٰ کی طرف آنا یاد الہی ہی ہے، حضور کی طرف آنا یاد الہی ہی ہے، حضور کی تعظیم یاد الہی ہی ہے. اگر حضور کی محبت یاد الہی نہ ہوتی، حضور کا قرب یاد الہی نہ ہوتا، حضور کی یاد یاد الہی نہ ہوتی تو ابو بکر کو کوئی مصلی سے نہ ہلا سکتا. ابو بکر نے مصلی جو چھوڑا ہے وہ یاد الہی ہی کی اتباع کی ہے. تو حضور کی طرف پلٹ کر آنا یہ یاد الہی ہے، یہ ذکر الہی ہے، یہ حضور ہی کا ذکر ہے. میرے دوستو اب سنیے، جب مصلی چھوڑا میرے زبان سے ایک لفظ نکلا تھا کہ آپ تو مشاہدات حق، یعنی رب کے نورانیت کے مشاہدات میں مستغرق ہیں سیدنا صدیق اکبر، تو وہاں سے توجہ کیسے اس طرف آئی؟ تو میں نے کہا کہ رب کے قرب میں مصطفیٰ کو پایا تو توجہ آئی. آپ کہیں گے اس پر دلیل، میں نے کہا التحیات سب سے بڑی دلیل ہے اس کی، التحیات سب سے بڑی دلیل ہے، تشہد سب سے بڑی دلیل ہے نماز کے اندر. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساری بدنی عبادتیں، یا اللہ ساری مالی عبادتیں، یا اللہ ہر شے کی عبادتیں وہ تیرے ہی لیے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، واو بھی بیچ میں نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک، واو بھی نہیں ہے. اس طرح نہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، نہیں واو بھی نہیں رکھا، فرما تحیات للہ اسی پہرائے میں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام کو ملانا اس بات پر ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بندہ خدا کی یاد میں نماز پڑھتا ہے، ایا العلوم دیکھیں، ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، فرمایا جب خدا کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے، تصور خدا کا کرتا ہے اور خدا کے تصور میں کہتا ہے یا اللہ یہ ساری میری بدنی عبادتیں جو ہیں، یہ میری مالی عبادتیں جو ہیں، یہ تیرے لیے، اتنے میں وہ اللہ کے قرب میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، فوراً متوجہ ہو کر کہتا ہے سلام ہو پیارے نبی آپ کی ذات گرامی پر۔ فرمائے واو کو نہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ مشاہدات حق کا مشاہدہ کرنے والوں کے نظاروں میں ہوتے ہیں کہ جب وہ خدا کے قریب پہنچ کر خدا کی ذکر کی تعریف اور خدا کی تعریف کرتے ہیں تو وہی مصطفیٰ کو پا کر فوراً کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ رب کریم نے اپنی یاد میں بھی اور اپنے قرب میں بھی کبھی مصطفیٰ کو جدا نہ کیا بلکہ ہمیشہ شامل رکھا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہاں پر وہ جو صوفیانہ رنگ تھا جو شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، حضرت امام غزالی نے بھی لکھا ہے، حضرت امام رازی نے بھی لکھا ہے، سب نے یہی لکھا ہے کہ یہی وہ رنگ تھا۔ اب یہ جو طبقہ ہے جو نماز میں مصلی چھوڑ رہا ہے، نماز میں مصلی چھوڑ رہا ہے اور حضور نے فرمایا آگے جاؤ تو وہ آگے نہیں گئے، مصلی چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو نماز میں تالیاں نہ بجایا کرو، کیونکہ شریعت بتانی ہے۔ فرمایا امام کو اگر کسی بات کی اطلاع دینی ہے تو اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، تالیاں نہ بجاؤ۔ ان کو مسئلہ سمجھا دیا، سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا مصلی نہ چھوڑ تو پھر کیوں چھوڑا، میں نے کہہ دیا تھا مصلی نہ چھوڑ تو کیوں چھوڑا۔ تو ابو بکر تو یہی کہہ رہے ہوں گے جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام۔ اقبال باتیں ایویں نہیں کرتا، وہ قرآن و سنت ہی سے لاتا ہے۔ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، حضور میں تو نماز رب کی پڑھتا ہوں، اس وقت بھی آپ کی محبت میرا امام ہوتی ہے، کیونکہ جس کی محبت میں، جس کی نماز میں رسول اللہ کی محبت امامت نہ کرے وہ نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی ابو بکر یہی کہہ رہے ہوں گے، حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا امام آپ کی محبت ہوتی ہے، تو جب آپ کی محبت ہماری امامت کرتی ہے، یہاں تو بنفس نفیس آپ تشریف لائے ہیں، تو پھر ہم آپ کو آگے کس طرح نہیں کر سکتے، کیوں نہ کریں۔ اور اقبال نے یہی کہا کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کس چیز سے حجاب؟ یعنی خدا سے آڑ ہے، خدا سے حجاب ہے۔ یہاں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ خدا کے لیے حجاب نہیں، رسول کو چھوڑ دینا حجاب ہے، خدا سے رسول کو چھوڑ دینا حجاب ہے، رسول کو مان لینا یہ واصل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کے قریب آنا وصل الہی ہے اور مصطفیٰ سے جدا ہونا یہ حجاب الہی ہے۔ اس لیے جو چیز حجاب ہے وہ گناہ ہے، جو وصل ہے وہ عبادت ہے، اس لیے ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، اس لیے ذکر مصطفیٰ عبادت ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا تھا تو تم پیچھے کیوں آ گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ما کانا یمبغی، ما کانا لیبی قحافتہ، ما کانا لیبی قحافتہ ان یصلی بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے، حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ یہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر امامت کر سکے، یہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر امامت کر سکے۔ میرے دوستو آپ دیکھیے، ایک ہی چھت کے نیچے ابو بکر جیسے عاشق موجود ہے اور ایک ایسا بھی شخص موجود ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے لیکن خدا اس کے اللہ اللہ کرنے کو قبول نہیں کرتا، ایک ایسا ہے جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کی نمازیں مقبول بولے نہیں ہوتی۔ لہذا شریعت مطہرہ نے اہل حق کا ہمیشہ قیام رکھا، حق کا لبادہ اوڑھنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہوئے، وہ حق کے دشمن تھے، حق کا لبادہ اڑا، وہ لاکھوں کروڑوں میں ہوئے، لیکن جو حق کا حقیقی وارث تھا وہ تنہا۔ میرے دوستو ایمان کی حفاظت اور اسلام جو قیامت تک رہے گا اس کی بنیادی وجہ تین چیزیں حضور نے ذکر کی ہے، پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دوسری چیز ہر شے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نیچے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس کے اوپر اور اس کی بالادستی کا ہونا، اور تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر کو اس قدر برا سمجھے جس طرح کے انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ حضرات گرامی، حضور نے اسی حقیقت کو ذکر فرمایا، فرمایا لوگوں میری مسجد میں جس طرح دو قسم کے لوگ ہیں، یہ دو قسم کے لوگ ہر دور میں چلیں گے۔ جس طرح میری مسجد کے اندر ایک گروہ اسلام کے چہرے پر دھول ڈالتا ہے لیکن دوسرے گروہ کی سیرت اور اس کی علامت اسلام کے چہرے کو دوبارہ شفاف کر دیتی ہے، فرمایا اسی طرح قیامت تک صدیوں کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام اور میری سنت اور میرے دین کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ میرے دین کی حفاظت کے لیے ایسے حاملین شریعت اور حاملین عشق مصطفیٰ کو پیدا کرے گا۔ فرما ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ حضور فرماتے ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ یبعث، اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا لہذہ الامہ، اس امہ کے لیے، اس امت کے لیے، علی رأس کل مئۃ سنۃ، ہر سو سال کے سر پر۔ توجہ رکھیں اس تاریخ کو، پھر آپ تاریخ اسلام کے تناظر میں دیکھیے کہ رسول اللہ کا یہ قول ایسا صادق ہوا کہ ہر صدی میں اللہ رب العالمین نے ایسے مردانہ نے حق کو پیدا فرمایا کہ پورے سو سال میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے، منافقوں نے جو جو کوششیں کر کے اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، ایک مرد حق نے ان تمام کے کام پر مٹی اور پانی پھیر دیا اور اسلام کے ستون کو پھر اپنی جستجو اور اپنی فکر سے زندہ کر دیا۔ اس کو حضور فرماتے ان اللہ یبعث، بے شک اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے لہذہ الامہ، اس امت کے لیے، علی رأس کل مئۃ، ہر سو سال کے سر پر، علی رأس کل مئۃ سنۃ، ہر سو سال کے سر پر اللہ ایک ایسے آدمی کو پیدا فرماتا ہے، من یجدد لہا دینہ، جو دین کے چہرے پر جو گرد پڑ گئی ہے اس کو صاف کر کے دین کی پھر تجدید کر دیتا ہے۔ سن 10 ہجری کے اندر جب اکبر نے آخری دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا معاذ اللہ اور اپنے آپ کو نبی کہا، اس وقت یہی شیخ سرہند جن کو دنیا قیوم زمانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، شیخ سرندی علیہ رحمت، انہوں نے اس وقت اپنے تنہا چند مریدوں کے ساتھ کلمہ حق کہا، جو مومن کا طریقہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومن وہ ہے جس میں چار عادتیں ہوتی ہیں، ایمان اور عمل صالح جو اس کے اندر ہوتا ہے، ایمان اور عمل صالح جو اس کی ذات تک ہوتا ہے، اور وہ خارج میں کیا کہتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دین کے معاملے میں جو پریشانیاں اور دین کے معاملے میں جو مشقتیں آتی ہیں اس پر وہ خود بھی صبر کرتا ہے، لوگوں کو بھی صبر کی دعوت دیتا ہے، اور دین کا جو اصل پیغام ہے حق کا، وہ اس پر خود بھی قائم رہتا ہے اور لوگوں کو بھی قائم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ چار چیزیں مومنین کی علامت میں ہیں، ایمان، عمل صالح، صبر اور اعقائے حق اور ابطال باطل۔ یہ سورہ عصر کے اندر اللہ نے انسانیت کے پورے فلسفے کو میرے دوستو ذکر فرما دیا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت نے اپنے چند مریدوں کے ساتھ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کی عملی تفسیر پیش فرمائی، اور ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے ہزاروں مرید جام شہادت نوش کر گئے، آپ کو قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑی، لیکن جب آپ کے نظر میں یہ فلسفہ موجود تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اپنے جسم سے نہیں کرنی ہے اور اس کے رسول سے کرنی ہے، ہر رشتے پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھنا ہے، لہذا انہوں نے اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنے اولاد پر، اپنے آستانے پر، اپنے علم پر، اپنی مسجد پر، ہر شے پر رسول کی محبت کا غلبہ محسوس کیا اور یقین کیا، جس کے بنا پر آپ نے قید و بند کی ہزار ہا مشقتیں اور صحبتیں اٹھائی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ مجدد الفسانی علیہ رحمت کا پیغام حق والا پرچم لہراتا رہا، اور اکبر اسی فرسودہ انداز کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور آج اکبر کو تعریفی کلمات سے یاد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن مجدد الفسانی کے محبت سے دھڑکنے والے کروڑوں ہا دل موجود ہیں، جو ان کے ناموں سے اپنے یادوں کو، اپنے ضمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں، کیا ان کا ذکر ہم نہ کریں؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اکبر جیسے، اکبر نے جس طرح اسلامی سیاست کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، اکبر نے جس طرح شریعت کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی، اکبر نے جس طرح شریعت کی تعلیم، نماز، روزہ، جہاد، اس کو بگاڑنے کی کوشش کی، اکبر نے جس طرح صوفیت کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی، اکبر نے جس طرح عملی فضا کو بگاڑنے کی کوشش کی، اکبر نے جس طرح نظریات اور اعتقاد اسلامیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو مجدد صاحب نے اسلامی عقائد کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ مجدد صاحب نے نمازوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ مجدد صاحب نے قرآن کی صحیح تفسیر کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یہ رجال اللہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم جہاں ناولیں پڑھتے ہیں، اخباریں جہاں پڑھتے ہیں، اخبارات جرائد پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، دور حاضر کی خبروں پر مشاہدہ اور نظر رکھنی چاہیے، لیکن حاضرہ اور محاضرہ دور پر آپ کامیابی جب لے جائیں گے جب پچھلوں کو پڑھیں گے کہ پچھلوں نے دوروں پر ترقی کیسے کی ہے، اور وقت کی سامراتی قوتوں اور طاقتی قوتوں کو حق کے نیچے زیر نگو کیسے کیا ہے، تو سابقہ اسلاف کی محبت اور تاریخ ہمارے دلوں کے اندر شعور پیدا کرے گی، اس کے تناظر کے اندر ہم اپنے دور کو صحیح طور پر گزار سکتے ہیں. اس لیے اہل سنت عرس مناتے ہیں، اس لیے اہل سنت بزرگوں کا یوم مناتے ہیں کہ کہیں ہم ان بزرگوں کو بھول نہ جائیں، کیونکہ ہم ان کو بھولیں گے، قرآن کو یاد رکھیں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ دین جب مکمل ہوگا جب قرآن بھی یاد ہو، مجدد الفسانی بھی یاد ہو، قرآن بھی یاد ہو، احمد رضا بھی یاد ہو رضی اللہ تعالیٰ، قرآن بھی یاد ہو غوث اعظم بھی یاد ہو، قرآن بھی یاد ہو شاہ ولی اللہ بھی یاد ہو، قرآن بھی یاد ہو شاہ عبدالعزیز بھی یاد ہو، قرآن بھی یاد ہو حضرت شاہ عبدالحق بھی یاد ہو. یقیناً قرآن کو سمجھائے گا کون؟ یہ لوگ. ان کے علم پر اعتماد کر کے ہم آگے بڑھیں گے، جس طرح کے ایک طالب علم اپنے استاذ پر اعتماد کر کے لکھنے کے نقوش کو سمجھتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جب اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو استاد ایک لمبی لکیر کھینچتا ہے اور اس سے کہتا ہے بیٹا یہ الف ہے. بچہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بچہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا. استاذ بلیک بورڈ پر ایک نشان لگاتا ہے اور اس کا جو نام رکھتا ہے بچہ اسی کو کہتا ہے، کیونکہ بچے کو اعتماد ہے کہ میرا شیخ جھوٹ نہیں بولے گا، میرا شیخ غلط بات نہیں کرے گا. اسی اعتماد پر، اسی معلم کے اعتماد پر یہ دین آگے چلا ہے. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اسی لیے ان شخصیات کو یاد رکھا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن تو ہم پڑھیں گے، ترجمہ ان سے پوچھیں گے، حدیث ہم پڑھیں گے، ترجمہ ان سے پڑھیں گے پوچھیں گے، دین کو ہم پڑھیں گے فہم دین ان سے لیں گے، دین کو ہم پڑھیں گے قرآن ہم پڑھیں گے، تفہیم القرآن ان سے لیں گے. تفہیم القرآن کے لیے ہمیں کسی مسٹر کی ضرورت نہیں ہے، تفہیم القرآن کے لیے ہمیں مجدد صاحب کی ضرورت ہے، تفہیم القرآن کے لیے ہمیں شاہ عبدالحق صاحب کی ضرورت ہے. ہم ایسے تفہیم القرآن کو نہیں مانتے کہ جو تفہیم ان بزرگوں سے جدا ہو، ہم اس تفہیم کو مانتے ہیں جو تفہیم ان بزرگوں کی ہو، اور یہ بزرگوں کی وہی تفہیم ہے جو صحابہ کی ہے اور رسول اللہ کی ہے. میرے دوستو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرف توجہ کریں، لوٹ کرائیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے عقیدے کو پڑھیں. ہم آج دیکھیں کہ آج مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، کن کن مسئلوں میں دست و گریباں ہیں. یہاں پر پڑھے لکھے دوست موجود ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ موجود ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑنا، دین امن اور سکون اور محبت و آشتگی کا مذہب ہے. دیکھیں، آپ اگر کوئی مخمصہ دیکھتے ہیں، جھگڑا دیکھتے ہیں، دین کے نام پر دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. خون، دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ایک شخص، ایک بچہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے دس لوگ نظر آتے ہیں، ایک ایک بات کرتا ہے، دوسرے بات کرتا ہے. یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ بات کہتے ہوئے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. حضرات گرامی، اس قدر دکھ کی بات ہے کہ جناب آج اسلام کے چہرے کو کس قدر بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، کس قدر سازشیں کی گئی ہے، لیکن مجھے اس اندھیرے میں ایک ہی رمک نور کی نظر آ رہی ہے. میرے دوستوں، مجھے ایک ہی زنجیر نظر آ رہی ہے جس کو اگر ہم پکڑیں گے تو وہ کھینچ کر ہمیں صراط مستقیم پر لے جائے گی. اس اندھیرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خدا کا وعدہ حق ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا ہمیں اندھیروں کے سپرد کر دے، اجالے کی کوئی کرن نہ رکھے. میرے دوستو، نا امیدی نہ کریں، نا امیدی نہ کریں. دنیا، جب پاکستان بننے کی بات آئی تو لوگ ہنستے تھے، پاکستان کیسے بنے گا، لیکن جن شیروں نے پاکستان بننے کی وصیت کی تھی، جہاں پر ڈاکٹر اقبال کا نام ہے وہاں پر ہی جناب امام اہل سنت امام احمد رضا کا نام ہے، جنہوں نے نظریہ پیش کیا کہ ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، دو قومی نظریہ. پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے
ان بزرگوں سے لیا ہے، اور یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح کی انتک محنت اور یہ ان کا احسان ہے کہ جنہوں نے اپنی تگودو کر کے اس ملک کو ماری سے وجود پر لانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی میرے دوستوں. لیکن فکر جن کا فلسفہ لے کر قائد اعظم چلے ہیں، جن کا منشور لے کر قائد اعظم چلے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر اقبال جہاں پر ہیں وہیں پر مجدد الحسانی بھی ہیں، وہیں پر شاہ ولی اللہ بھی ہیں، شاہ عبد الحق بھی ہیں، اور جناب امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ہیں،
جن کی فکر کو لے کر قائد اعظم آگے بڑھے. اور جب ایک مخلص آدمی بڑھتا ہے تو ایک ایک دو دو کر کے کاروان بنتا چلا جاتا ہے. وہ اپنی فکر میں مخلص تھے، اپنی فکر میں مخلص تھے، اس لیے آگے بڑھے، اور بڑھتے بڑھتے آج یہ پاک سرزمین ہمارے سامنے آئی. حضرات گرامی، 71 کا واقعہ بھی ہماری غداری کی بنا پر ہوا ہے، ورنہ ایسی صورت نہ بنتی کہ آج پاکستان کے ایک بازو کاٹ دیا جاتا. یہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ غداری کی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ قوم کو شعور موجود ہے، ان کے درمیان مجدد صاحب اور ان بزرگوں کی باتیں سنائی جاتی ہے. یقیناً اللہ رب العالمین سے ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ مولا وہ کرن جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ رنگ لائے گی، اور پاکستان کے دشمنوں کا منہ کالا ہوگا، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کا سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے گا. سبز پرچم انشاءاللہ العزیز لہراتا رہے گا. حضرات گرامی، میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ملک یقیناً نظریات پر بنا، اور وہ نظریات کیا تھے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرنی ہے. ہر شے کو اللہ اور اس کے رسول ہی سے پہچاننا ہے. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے کر سوچیں، جو لوگ آج مزاروں کے ماننے والے ہیں، جو لوگ آج نبی کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ میں تہ دل سے نعمت سے کہتا ہوں پاکستان سے محبت کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں حضرات گرامی جنہوں نے پاکستان کے بننے میں رخنے اٹکائے، اور پاکستان بننے کے لیے یہ کہا کہ پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شامل نہیں معاذ اللہ. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملت کے سینے پر وہ چڑھے بیٹھے ہیں، اور آج ان کی تحریکیں، ان کی فکریں سرحدی علاقوں کے اندر جو ہو رہا ہے حضرات گرامی، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں سرحدی علاقوں کے اندر، قوم کے اندر پاکستان کے اگر محبت ہے تو وہ پیر بابا کی مزار کی وجہ سے ہے، وہ حضرت سیدو بابا رحمت اللہ علیہ کے مزار کی وجہ سے ہے، حضرت اخون بابا کی مزار کی وجہ سے ہے. جہاں جہاں مزارات کے ماننے والے رہے انہوں نے ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا. میں کہتا ہوں کہ آج بھی آپ اٹھ کر آئیے، پاکستان کے بنانے والے قائدین کا عقیدہ پڑھیے، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان کا نظریہ پڑھیے، غازی علم الدین، غازی علیم الدین ان کا عقیدہ پڑھیے، جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو گستاخوں سے پاک کیا ہے. وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جن کی زبان پر ایک ہی ترانہ تھا، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا، سکہ چلے گا. آج ضرورت اس امر کی میرے دوستو، ہم اپنے بزرگوں کی فکر کی طرف آئیں، حب رسول کا فروغ کریں. جتنا حضور کی محبت کو پھیلاؤ گے دشمنی ختم ہوگی، جتنا حضور کی محبت کو پھیلاؤ گے، جتنا آقا نبی کی محبت اور ولیوں کی محبت کو پھیلاؤ گے، دلوں سے بغض ختم ہوگا، دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی. اس لیے کہ خواجہ غریب النواز کے قدموں میں بیٹھنے والا ہندو جب کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے معین الدین اجمیری جادو کرتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا کہتا وہ جادو نہیں کرتا، وہ من کی بولی بولتا ہے، وہ من کی بولی بولتا ہے. من کی بولی ان خشک تقریریں کرنے والوں کے پاس آپ کو نہیں ملے گی، من کی بولیاں ان کے پاس بھی ملیں گی جو قبروں میں ہونے کے باوجود آپ کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. میں چلتے چلتے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور ایک پیغام اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. میرے دوستوں، نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے، نا امید نہ ہونا. ہمارے آبا و اجداد تنہا چلے تھے اور پاکستان بنا ہے، یاد رکھیں، نا امید نہ ہونا. آپ مستقبل کا معمار ہیں، پاکستان اور اسلام کا تحفظ آپ کے بازو میں ہے، لہذا نا امید نہ ہونا. خدا ہمارا معاون و ناصر ہے، نصر من اللہ وفتح قریب. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اہل حق کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا. آئیے میں کہتا ہوں، آج جس طرح کہ میں نے عرض کیا، بڑے میں دکھی دل سے کہتا ہوں کہ آج ایک یونیورسٹی کا طالب علم، ایک اسکول کا بچہ، اور ایک کالج کا طالب علم ہم سے کہتا ہے، ایک مدرسے کا طالب علم ہم سے کہتا ہے کہ مولانا کس کی طرف جائیں، قرآن آپ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن جرت سے کرنا، نا امیدی سے نہیں کرنا. دیکھ میرے دوست، جرت سے کرنا، جواب میں دوں گا، اچھا لگے تو قبول کر لینا، نہ لگے تو میری اصلاح کرنا، ایک میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سوال جرت سے کرنا، اس لیے کہ یہ سوال تو بڑی محبت سے کر رہا ہے، بڑے دکھے دل سے کر رہا ہے، اسلام اور پاکستان کی طرف میں کر رہا ہے، تیرے جذبات کو میں سمجھ رہا ہوں، تیری محبت کو میں جان رہا ہوں، تو سچا ہے، تیرے اندر حضور کی محبت کی شمع جل چکی ہے، اس چنگاری کو اب تو نے شعلہ بنانا ہے. اب جواب سن، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اہل حق کو اندھیرے میں کبھی نہیں رکھتا. اس وقت اندھیرا بہت ہے، اللہ اللہ، اس وقت اندھیرا بہت ہے، لیکن ایک نور کی کرن گنبد خضرا سے کھینچی یہاں پر آ رہی ہے. جس کرن کے پاس لے جا کر جھکا کے منہ دیکھو تو میں کہتا ہوں کہ وہ گھٹا ٹوپ کالے بادلوں کے اندر وہ باریک کرن، اسی کرن کی روشنی کے اندر تمہیں سبز گنبد نظر آ جائے گا، میں تمہیں قرآن کی صحیح تصویر نظر آئے گی. وہ کرن کیا ہے؟ وہ یہی شخصیات ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. کوئی کہے قرآن یہ بھی پڑھتا، یہ بھی پڑھتا، ارے قرآن سب پڑھتے ہیں، لیکن امید کی کرن کیا ہے جو قرآن نے کہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. دیکھو وہ بولتا کیا ہے قرآن پڑھ کر، اگر وہی بولتا ہے جو پچھلے بولتے تھے، اگر وہی بولتا ہے جو پچھلے مسلم لوگ بولتے تھے، تو یہی نور کی کرن ہے جو ظلمت سے نکال دے گی تمہیں. اور اگر وہ یہ کہے نہیں یہ تو میری تحقیق ہے، تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جانا. اس لیے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، خدا کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ جاہل جب ان کے متھے لگتا ہے تو وہ اس کے گریبان نہیں پکڑتے بلکہ خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ اتنا واضح فرق ہے میرے دوستو، اگر اس کو آج ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تفرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے، دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے، جنگ و جدال ختم ہو جاتا ہے. آج قرآن میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھیں، لیکن ترجمہ کون کرے گا؟ ترجمہ مجد الفسانی کریں گے، ترجمہ شاہ ولی اللہ کریں گے، ترجمہ شاہ عبد العزیز کریں گے، ترجمہ شاہ عبد الحق کریں گے، ترجمہ داتا علی حجویری کریں گے، ترجمہ بہاؤدین زکریا کریں گے، ترجمہ بابا فرید کریں گے، ترجمہ محی الدین اجمیری کریں گے، ترجمہ غوث اعظم کریں گے، ترجمہ صحابہ و تابعین کریں گے. یہی سلسلہ ہوگا کہ یہ بات رسول اللہ ہی کی ہوگی. اور الحمدللہ تہدی سے نعمت کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام احمد رضا کی تعلیم اور مجدد صاحب کی تعلیم وہی تعلیم ہے جو اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر جو امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ جس کرن کے ذریعے ہم صراط مستقیم کی طرف آ سکتے ہیں. تو آج کا یہ درس آپ کو اس بات کے لیے دعوت فکر دیتا ہے کہ خدا را اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کر مطالعے کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کی دنیا میں لائیں. آپ اللہ کی، اللہ کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو کھیل کود دنیا کی نظر نہ کریں، آئے قرآن کی طرف لوٹ کر اور قرآن کی مسلم تفاسیر کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کے حالات کو پڑھیں. میں کہتا ہوں جس وقت آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا، کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں پھر آپ کو، یہ خود ان کی سیرت آپ کی رہنمائی کرے گی. اور آپ کہتے ہیں نا مجھے ڈر لگتا ہے بات کرنے کے لیے، میں نے کہا یہ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ دنیا اندر ہے، ان کو پڑھو پھر تم خود کہو گے کہ سکون بھی جب آتا ہے اور نیند بھی جب آتی ہے کہ جب تک زبان سے حق نکال نہ دوں، زبان سے حق نکال نہ دوں، پھر پتا چلتا ہے کہ پیشانی تو بہت سخت ہے. یا اللہ تیرے حضور تو دل کو رکھنا چاہیے تھا، چاہیے تھا تو یہ کہ دل سینے میں نہ ہوتا یہاں ہوتا، دل سینے میں نہ ہوتا یہاں ہوتا، کہ جب تیرے حضور جھکتا تو اس کی مٹھاس اور نرمی کو پاتا. لیکن عاشقوں نے کہا کہ ان بزرگوں کی روش پر چلو، یہ پیشانی کو بھی تم دل کی طرح پاؤ گے، پیشانی ہے تو سخت لیکن اس کی مٹھاس کو دل قبول کرے گا. کب؟ کہ جب تمہارے دل میں رسول کی محبت آ جائے گی، جب تمہارے دل میں محبوبوں کی محبت آ جائے گی. ان نماز اور سجدوں کے اندر ذوق کیا ہے؟ وہ تنہا کھڑے ہو کر تہجد میں، تنہا اندھیرے میں اللہ اکبر صدا لگانے کی لذت کیا ہے؟ اس کے حضور سبحان رب العالی کہنے کا جذبہ، اس کی مٹھاس کیا ہے؟ یہ کب آئے گی؟ جب آپ داتا صاحب کو پڑھیں گے، جب آپ امام غزالی کو پڑھیں گے، جب آپ غوث اعظم کو پڑھیں گے، جب آپ مجدد صاحب کو پڑھیں گے، جب آپ امام احمد رضا کو پڑھیں گے. یہ آپ کے اندر کو بھی درست کر دے گا
یا آپ کے باہر کو بھی درست کرے گا. اللہ ہمیں علم دوست بنائے, اللہ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھولے. جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ اس تعلیم کو دل لگا کر پڑھیں اور اس میں کمال اور ملک حاصل کرے. جو جس شعبے کے اندر ہے وہ اس کے اندر پڑھے, اس لیے کہ انقلاب علم ہی لائے گا, انقلاب علم لائے گا. علم ہی کے ذریعے حضرات گرامی ہمارا مستقبل روشن ہوگا. خدا را اپنے آپ کو علم سے دور نہ رکھے. جس جگہ پر ہیں, کچھ لوگ کہنے لگے جی لڑکیوں کو بھی پڑھنے کی آپ اجازت دیتے ہیں, میں نے آپ کی تقریر سنی. میں نے کہا مجھے آپ چھوڑ جائیں, میں آپ کے نظریے کو فالو نہیں کرتا, آپ میرے نظریے کو فالو نہ کریں, لیکن میں آپ کی تقریر تو یہ سن رہا تھا. آپ نے میری تقریر پر تو یہ کہہ دیا کہ شاہ صاحب میں نے سنا کہ آپ بچیوں کو بھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. میں نے کہا یہ میرا قصور ہے, تو میں نے آپ کی بھی ایک خوبصورت تقریر سنی ہے کہ آپ نے کہا کہ جب خواتین کو کوئی مرض لائق ہو جائے تو وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو میں پوچھتا ہوں جماعت والے صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ جادو سے عورت آئے گی یا کرامت سے وہ ڈاکٹر آئے گی کہ جناب جو اسپتالوں میں جائیں گی اور ہمارے گھر کی مستورات کا علاج کریں گی. یہی ہمارے گھر سے جب بچیاں نکل کر اس دور کی تعلیم حاصل کریں گی تو یقیناً جو معاملات مستورات کے ہیں وہ مستورات سے متعلق رہیں گے, اور جو معاملات مردوں کے وہ مردوں سے متعلق رہیں گے. اور آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تعلیم پر صرف مردوں کا ہاتھ ہے؟ اللہ اکبر. اٹھا کر آپ دیکھیے حضرت شاہ اورنگزیب علیہ رحمت تھے تو بادشاہ جن کو مجدد کہا گیا ہے سلطنت مغلیہ کا, فتاوی عالمگیر کے تخلیق کرنے والے ہیں, مرتب کرنے والے ہیں, ان کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. ان کے علم کا شاہکار ان کی سیرت کو آپ کی بچی نے آگے پہنچایا. آج میں بھی امام غزالی کا نام لیتا ہوں, آپ بھی امام غزالی کا نام لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام غزالی کا تعارف کس نے کروایا؟ امام غزالی کا تعارف کرانے والی آپ کی دو صاحبزادیاں ہیں کہ جو اپنے وقت کی بڑی عالمہ بڑی فاضلہ تھی. یقیناً انہوں نے حضرت امام غزالی کے پیغام ان کی کتابوں کو آگے پہنچایا. تو یہ ظلم نہ کریں, بچیوں کے لیے بیڑے نہ ڈالیں. ان کے مدرسوں ان کی اسکولوں میں بم دھماکہ کروا کر اس تعلیم کو مضبوط نہ کریں. یہ یہودیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اسلام کا نہیں. اسلام پیغام, اسلام کا تعارف جب ہوگا جب علم آئے گا. یقیناً علم کی روشنی جب گھروں میں آئیں گی تو گھر بھی تقویٰ و طہارت والے ہو جائیں گے اور باہر کی دنیا بھی تقویٰ و طہارت والی ہو جائے گی. خدا را اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لائیں, علم دنیا بھی پڑھائیں, اثر علم بھی پڑھائیں. ان بزرگوں کی تعلیم کو پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھا ہوں, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو میں دس بستہ اس کے سامنے کروں گا کہ میرے سامنے آ کر مجھے مطمئن ضرور کرنا تاکہ میں یہ بات کرنا چھوڑ دوں. اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو امت کا مستقبل تباہ نہ کرو. ان کو نا امیدی کی طرف نہ لے جاؤ, ان کو کھنڈرات کی طرف, پہاڑیوں کی طرف, اور کھنڈرات میں ان کی مستقبلوں کو تبدیل نہ کرو. اسلام نے ان سے بہت کام لینا ہے, اسلام نے انہی کے دوش پر پرواز کر کے آگے تک جانا ہے. یہی وہ فرزندان توحید کھڑے ہوں گے جو تنہا تنہا لاکھوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر صراط مستقیم تک لے جائیں گے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نظریے کو فالو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے دیے ہوئے قانون و قاعدے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے شعوروں کو بالغ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں فیضان علم کے لیے ہمارے سینوں کا شرح فرمائے. یہ تین اصول کو پھر گندوں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت, دوسرا سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی جائے, تیسرا محبت جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے تو پھر ان کی نافرمانی اور کفر میں جانے کو اتنا برا جانے جس طرح انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا برا جانتا ہے. یہ تین اصول رسول اللہ نے دیے ہیں. فرمایا کہ جس نے یہ تین اصول اپنے دل میں رکھ لیے یقیناً وہ رات کو پرسکون سوئے گا, صبح کو پرسکون اٹھے گا. وہ غریب ہوگا لیکن امیری کے مزے پائے گا, اور امیر ہوگا تو پھر بھی فقر کی لذتیں پائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگوں کی سیرت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے عرس, ان کے یوم کے ساتھ ساتھ اللہ ان کی تعلیم, ہمیں تعلیم پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کے اندر اس فیضان کو منتقل فرمائے, ہماری بچیوں کے اندر ان کی جناب سے پارسائی الفت کی جو تعلیم ہے اس کو منتقل فرمائے. اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے, ہمارے دلوں کو حضور کی محبت میں اکٹھا کر لے. کیونکہ اتفاق فوٹو سیکشن سے نہیں ہوتا, اتفاق ایک ساتھ ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا, اتفاق صرف حضور کی محبت سے ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے مجتمع فرمائے. اللہ رب العالمین اس امت کے اندر یکجہتی اتحاد عطا فرمائے. اور آخر میں چلتے چلتے دعا کریں کہ مولا اس ملک پاک سرزمین کو تو آباد رکھ، مولا ان شہیدوں کے لہو کا واسطہ اس ملک کو آباد رکھ، مولا ان غوثوں کی ولایت کا واسطہ اس ملک کو آباد رکھ، ہم رہے نہ رہے مولا اس کی فضا کا تحفظ فرما، مولا اس کی زمین کا تحفظ فرما، مولا کریم اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، مولا اس ملک کو ترقی عطا فرما، جس ڈگر پر ہمارے لوگوں نے لا کر اس ملک کو کھڑا کر دیا ہے مولا، اس کے رگ و پے سے سارا خون سینچ لیا ہے یا اللہ، ان ظالموں سے اس ملک کو بچا لے اور پھر اس ملک کو ایسا تر و تازہ اور توانا کر دے کہ اس سے پھر وہی خوشبو آئے جو مدینے سے آتی ہے، پھر وہی فلسفہ ملے جو گنبد خضرا سے ملتا ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں تیرے محبوب کا میلاد ہوتا ہے، یہ وہ ملک ہے کہ جس میں تیرا نام اور تیرے محبوب کا نام آوازوں سے لیا جاتا ہے. او ظالموں، یورپ میں تو میناروں پر پابندی لگ گئی ہے، اس ملک کی قدر کر لو. مسجد کے میناروں پر پابندیاں لگ گئی ہے، دن خون کے آنسو روتا ہے. اس ملک کی حفاظت کرو، اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کرو. ووٹ کس کو دیتے ہو نہیں دیتے ہو ہمیں غرض نہیں، کسی چیز کی توڑ پھوڑ نہ کرو. آج تو مسلمانوں پر کہیں کسی ملک میں ہماری بچیوں کو اسکارف پہننے پر پابندی ہے، کہیں پر اذان پر پابندی ہے، کہیں نمازوں پر پابندی ہے، کہیں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے. اب سنا گیا کہ مسجدوں پر مینارے بنانے پر پابندی ہے. اب بھی ہمیں ہوش نہیں آئے گا، اب بھی اس پاک سرزمین اور اس سنی دھرتی کی مٹی کو ہم نہیں چھوئیں گے کہ یا اللہ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں، چاروں طرف سے توحید ہی توحید اور رسالت کے جلوے ہوتے ہیں. داڑھی رکھنے والا داڑھی رکھے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھے. بسیں رکھا دو نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین رکھا دو نماز کا وقت ہو گیا. جہاں نماز کا وقت ہوا سڑکوں پر صفیں لگ گئی. یا اللہ جن کے سجدے تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے ان غیرت مندوں کے صدقے اس ملک کو آباد رکھ. مولا جن کی اذانیں تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئی، یا اللہ ان اذانوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، اس ملک کی حفاظت فرما لے. یا اللہ جن کی شہادتیں تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئی ان شہیدوں کا واسطہ دیتے ہیں. مولا ہمارے اس ملک کو اب اور ٹکڑوں میں تبدیل نہ فرما، ہمارے اس ملک کو متحد فرما، ہمارے صوبوں سے بغاوتوں کو ختم کرنا، ہمارے صوبوں میں جو نفرتیں اس کو ختم فرما، ہمیں متحد فرما. اس کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے مولا کریم، اس کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، سکون کا گہوارہ بنا دے. جو ہم نے دعائیں کی ہیں قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے قبول فرما. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں قرآن کے پرچم تلے متحد رکھے اور ہمیں عمل کی توفیق. ہم تو مولا اتفاق ہو گئے کہ عمل تو بہت دور ہے، ہم ایسی باتیں بھی نہیں کرتے. دیکھیں آج ہم مل کر کچھ باتیں تو کر رہے ہیں، یہی باتیں ہمارے عمل میں منتقل ہوگی. مولا ایسی محفلیں ہمارے آباد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو اسے آباد رکھتے ہیں انہیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو اسے سجاتے ہیں ان کے دونوں جہانوں کو سجا دے. جو اس میں آتے ہیں دونوں جہانوں کی مشقتیں پریشانیاں مصیبتیں ان کی دور فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. نام شمع بزم ہدایت کو سلام جن کی منبر بنی گردن عالیہ اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام مرتقی غوث اعظم امام جلوائے شان قدرت پہلا نام مرشدی شاہ احمد رضا خارزا فیضیا میں کمالات حسن رضا وہ رضا جو کہ گئے عاشق مصطفیٰ جن کی ہر گئے ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جن کا سنی مناتے ہیں یا میرا سید اعلی حضرت پہلا کو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہلا کو سلام کاش محشر نے جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا نام شمع بزم ہدایت پہلا یا الہی واسطہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
السلام علیکم یا رسول اللہ.